सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ रूबरू शिमाली अमरीका की उर्दू शायरा और अफसाना निगार मोहतरमा नसीम सैयद से हमारा मुकालमा।
नज़्म में मुझे ये लगता है कि हम खुल के अपनी बात कर सकते हैं, और आप खुद भी अगर पढ़ेंगे तो नज़्म में हर इंसान का इनफरादी तजुर्बा, हर शायर का, हर शायरा का इनफरादी तजुर्बा होता है नज़्म में शामिल। लेकिन गज़लें आप अगर उठा के रिसाले देखें जो मैगजीन्स में छप रही हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, मुशायरों में, वो घूम फिर के हिजर वसल और जो मौजू है, जो उसका हुस्न है ख़ास मखसूस से गज़ल का, उसके अंदर हमें महदूद रहना पड़ता है। अब मेरा एक शेर हो जाता है और मैं फिर समझिए कि उसको ठोक ठाक के 5-6-7 शेर निकाल लेती हूँ, लेकिन जो बेसाख्ता एक शेर हो जाता है उसके खातिर पे मुझे गजल कहनी पड़ती है। लेकिन हाँ। मेरा मिजाज शायद नज़्म से इसलिए है कि मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ, इस वजह से मुमकिन है ये सबब हो, लेकिन मेरा मिजाज गजल से ज्यादा, मुझे ज्यादा पसंद नज़्म आती है गजल की बनिस्बत।
कलाम शायर बज़ुबान शायर ताबिश मेहदी का कलाम इन्हीं की आवाज में।
मोहब्बत करने वाले छलकपट से दूर होते हैं, मोहब्बत करने वालों पर भरोसा कर लिया जाए, गमे जाना अजल से मेरा तुझसे एक ताल्लुक है, गमे जाना अजल से मेरा तुझसे एक ताल्लुक है, बता तू ही कि कैसे खत्म रिश्ता कर लिया जाए।
तफ़ीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 230 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाजी की जबानी।
ये गज़ल गालिब की उन आखिरी गज़लों में है जिस दौर में गालिब उर्दू शायरी की तरफ ज़्यादा मायल थे, लेकिन उन अभी भी उसमें उन फारसी शायरी का अंसर बहुत ज़्यादा शामिल होता दिखाई देता है, और इस तरह से उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसमें कुछ ऐसे तराकीब हैं जो बिल्कुल मुनफरिद और लाजवाब हैं, जिन पर ज़िक्र होगा आज। तो आइए देखते हैं गालिब अपनी ये एक उन मुश्किल तरीन गज़लों में से है जो किस तरह शुरू करते हैं। कहते हैं, आईना क्यों ना दूँ के तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं के तुझसा कहें जिसे, वाई वुड आई नाट गिव यू ए मिरर सो दे वुड कॉल इट ए स्पेक्टिकल, फ्रॉम वेयर वुड आई ब्रिंग समवन दे वुड कॉल इज लाइक यू।
और आखिर में सैयद मोहम्मद अशरफ का अफसाना बबूल के कांटे खालिद हमीद सुनाएंगे।
मेरे बाप के हाथ जिनकी उंगलियों के एक इशारे में खेत तोड़ते हुए एक किसान से दूसरे किसान के पास चले जाते थे, वो हाथ जिनकी एक जुम्बिश से एक किसान रोता था दूसरा हंसता था, आज वही शफीक हाथ मेरे कंधों पर कांप रहे हैं, और वो बारूब आंखें जिन्हें देख कर मेरे औसान खता हो जाते थे आज आंसुओं से नम है।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज़िया कारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
आगाज करते हैं मोहतरमा नसीम सैयद के साथ एक मुकालमे से। नसीम सैयद साहबा अरसा हुआ पाकिस्तान से नकल मकानी करके कनाडा में आबाद हो गई हैं। शेर व शायरी का शौक़ ज़ौक़ پاکستان سے لے کر آئیں اور پھر یہاں شمالی امریکہ میں نثر کی جانب متوجہ ہوئیں. پہلے اخبارات کے لیے انٹرویوز کیے اور پھر انہی انٹرویوز کی روشنی میں کہانیاں لکھنی شروع کر دیں. فی الوقت شاعری اور افسانہ نگاری دونوں جاری ہیں. شاعری میں نظم کی صرف ان کی من بھاتی ہے جبکہ افسانوں میں حقیقت نگاری کا رنگ نمایاں ہے اور اکثر کہانیوں کا ماخذ سچے واقعات ہیں. محترمہ نسیم سید سے بہت سے موضوعات پر باتیں ہوئیں. گفتگو کا آغاز ان کے ادبی تعارف سے ہوا. لیجئے انہی کی زبانی سنیے محترمہ نسیم سید.
شاعری تو میرا خیال ہے کہ اپنی ذات کی دریافت کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی, لیکن افسانہ نگاری میں نے میں لکھتی رہتی تھی. نثر ہمیشہ کچھ نہ کچھ, جو بھی جس وقت بھی اندر کوئی شور مچتا تو کچھ لکھ لیتی تھی. لیکن میں نے ایک پہلا جو میرا اس کتاب میں افسانہ ہے چراغ فریڈم, وہ لکھا ہوا تھا اور اتفاق سے نیو یارک ہی شد گئی تھی میں. ہاں, قاسمی صاحب آئے ہوئے تھے اور ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہیں نیو یارک میں ایک ساتھ. تو انہوں نے میں مضمون میں جو خواتین کے حوالے سے مضمون کانفرنس ہونے جا رہی تھی, اس میں پیپر پڑھنے کے بجائے میں نے یہ چیز لکھی ہوئی تھی جو اب افسانے کی شکل. انہوں نے ہی کہا کہ یہ تو تم نے بہت اچھا افسانہ لکھا ہے. میں نے کہا سر یہ افسانہ نہیں ہے, بس یہ میرے اندر کی جو سمجھیے کہ چیخ پکار ہے وہ ہے. جو میں نے کہا نہیں نہیں بہت خوبصورت افسانہ یہ. تو اس دن سے پھر یہ دماغ میں آیا کہ شاید افسانہ بھی لکھا جا سکتا ہے. تو تقریباً اب سے پتا نہیں کتنا عرصہ پہلے, بہرحال جب یہ ملاقات ہوئی تھی تبھی سے پھر کچھ افسانے لکھنے شروع کیے, مگر شاعری میری بہت ہی ارلی ایج میں شروع ہو گئی تھی.
تو یہ فرمائیے کہ جو آپ نے شاعری شروع کی یہ شمالی امریکہ یعنی کینیڈا وغیرہ آنے کے بعد شروع کی یا پاکستان میں سے جب تشریف تھی وہاں سے شروع ہوئی؟
شاعری باقاعدہ تو ویسے تو بڑے مزے کا واقعہ ہے اس کا. جی. پتہ نہیں جب جملے آپ کو یاد ہوگا, ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو جملے بنانے کو آیا کرتے تھے.
جی جی جی.
امتحان وغیرہ میں. جی. تو میرا بھی امتحان ہو رہا تھا سالانہ, اور اس میں شاید چھٹی ہی کلاس کا واقعہ ہے یہ. تو اس میں جملے بنانے کو آئے اور جیسے ٹیٹوا دبانا اور اس میں ایک تھا مکھی پہ مکھی مارنا, جس پہ میں نے سارے ان کا اٹھا کے شعر بنا دیا. اب وہ جیسے اٹھ پٹانگ اشار ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اس میں بڑی میری ٹیچر نے اچھی خاصی کٹائی لگائی تھی. اس وقت اسکولوں میں پیٹا کٹا بھی کرتے تھے کہ جملے بنانے تھے کہ شعر لکھنے کو کہا تھا تمہیں. اس کے بعد سے ہی تقریباً شاعری شروع ہو گئی تھی. اس سزا میں جزا کا یہ ملا مجھے, جزا یہ ملی مجھے. اور اسکول میں میں اپنے کالج اسکول کی ہیڈ گرل تھی, بزم ادب کی صدر تھی. اس میں بھی اس زمانے میں بھی ہمارے مشاعرے ہوا کرتے تھے اسکول میں, اس میں ٹوٹی پھوٹی جو بھی تھی وہ لکھا کرتے تھے ہم. پھر کالج گئی, کالج میں بھی اپنے میگزین فضا کی ایڈیٹر تھی میں. اس کے بعد کینیڈا آنے کے بعد یہاں کا ماحول پھر سے میسر ہوا. میرے بھائی کے گھر میں نشستیں ہوتی تھیں. یہاں عابد جعفری تھے, اشفاق حسین تھے, نظر تھیں, خالد سہیل تھے, یہ سب کس عباس کے یہاں آتے تھے بھائی کے میرے نشستوں میں. تو وہاں سے دوبارہ میری شاعری شروع ہوئی. تو سمجھیے ایک لمبا وقفہ اس نے چھپ کے میرے اندر کا آرٹسٹ جو تھا وہ کہیں بیٹھ گیا تھا, اور پھر اس کو دوبارہ زندگی ملی یہاں آنے کے بعد.
اچھا یہ فرمائیے کہ شمالی امریکہ یا یورپ یا اب مشرق وسطی بھی شامل کر لیجیے, یہاں بہت ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں, خاص طور پر شعری سرگرمیاں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن پھر بالآخر آپ اپنا رشتہ پاکستان اور ہندوستان میں جو اس وقت شاعری ہو رہی ہے یا جو ادب تخلیق ہو رہا ہے اس سے کس طرح جوڑتی ہیں, یا خود کو اب آپ نے الگ کر دیا ہے اور اردو کی ایک نئی بستیاں بسا لی ہیں؟
دیکھیے جو ہمارا جو ماضی ہوتا ہے نا, وہ ایک شعر تھا میرا کہ جس مٹی میں اپنی جڑے ہوں اس مٹی کو دھیان میں رکھنا, یہ لاشعوری طور پہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہم اس سے کاٹ نہیں سکتے اپنے کو, کہ ہمارے خون میں رچ بس جاتی ہیں بچپن کی چیزیں. اب بچپن میں ہم لوگوں نے, میرا تعلق شیعہ گھرانے سے ہے, آنکھ کھولی تو انیس سے ہماری جو جسم میں پکڑ کے, ظاہر سی بات ہے پیدا ہوتے ہی 2-3 سال کی عمر سے کان میں. اور اس وقت کا مجھے یاد ہے انیس کا شعر, بچپن سے اتنا سنا تھا کہ جب قطعہ کی مسافت شباب تھا اپنے, اتنا مشکل بسرا میرے ذہن میں تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پورا جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں، جس مٹی میں کھیل کود کے پلے بڑے ہیں، اس سے ہم اپنے کو الگ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ہورائزن بڑا ہو جاتا ہے، ہماری سوچ کی جو فکر کی وسعتیں ہیں ان میں کچھ اور کچھ بڑی ہو جاتی ہے اس کو، اور کچھ ہم یہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف اقوام یہاں وابستہ ہیں ملٹی کلچرلزم کی وجہ سے، ان کا لٹریچر میں نے جیسے اپنے یہاں ایک کس ملکوں کی کانفرنس کی تھی کنگسٹن میں، اس میں بلایا تھا ان رائٹرس کو، اور ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے مسلسل، یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جو فورمس ہیں ان میں جاتی ہوں، تو دوسروں کو سن کے جب تک ہم ادب کا ہمارا مطالعہ وسیع نہ ہو اور یہ اپنی سوچ میں وسعت پیدا نہیں ہوتی، میں کاٹ تو نہیں سکتی لیکن یہاں کی فضا سے بہت آزادی سے لکھ سکتی ہوں، میرے پر وہ بندش نہیں ہے جو میری پاکستان میں رہنے والی شاعرات دوست ہیں جیسے شہدہ حسن ہیں یا فاطمہ حسن وغیرہ، جب بیٹھتے ہیں ہم باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ تم جو آزادی سے بات کر لیتی ہو ہم نہیں کر سکتے، یہاں ہمیں لکھنے کی بھی آزادی ہے اور ہمارا مطالعہ بھی یہاں زیادہ وسیع ہوتا جاتا ہے، اس کی وجہ سے فکر میں بھی تھوڑی وسعت پیدا ہوتی ہے، تو میں نے نہیں کاٹا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھیے کہ میں نے مطلب یہ انسان کی شعوری کوشش نہیں ہوتی،
یہاں شمالی امریکہ اور یورپ وغیرہ میں جو آپ لوگ رہتے ہیں
جی،
تو ظاہر ہے کہ رشتہ تو شاعری کا آپ پر صغیر سے ہی جوڑتے ہیں اور وہیں سے سند بھی لیتے ہیں
جی،
تو یہ کیفیت اب بھی جاری ہے یا آپ اب خود کو بر صغیر میں جو شعری روایات ہیں یا جو شعر کہا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو الگ سمجھتی ہیں، یا یہ کہ اب اردو شعر نے یا اردو ادب نے سرحدیں جو ہیں وہ پار کر لی ہیں؟
میری شاعری نے تو سرحدیں پار کر لی ہیں، زیادہ تر آپ جانتے ہیں کہ لوگ غزلوں کی طرف متوجہ ہیں اور یہاں بھی شعرا اکثر غزلیں کہہ رہے ہیں، اسی پرانے پیٹرن پہ قائم ہیں، لیکن مجھے شروع سے ابتدا سے ہی کچھ غزلوں کی طرف راغب نہیں ہوئی، میں نظموں کی طرف ہی رہی، میرا مزاج نظموں سے زیادہ ملتا ہے شاید، تو میں اس سے نہ تو کٹاوا محسوس کرتی ہوں اپنے کو، دیکھیے جو بھی سانحات ہو رہے ہیں پاکستان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مغرب میں آ کے بس گئے ہیں تو پھر اب ہمارا اس سانحے سے، ان لوگوں سے، اس زمین سے، اس مٹی سے، لاکھ ہم یہاں کی ہم اچھی چیزوں کو کتنا ہی اپنا لیں لیکن اپنی کلاسک سے، اپنے مٹی سے، اپنے ماحول سے، پرانے گزشتہ سے، ماضی سے کہیے، ہم اپنے کو کاٹ نہیں سکتے، وہ ایک ہمارے لاشعور کا بڑا گہرا حصہ ہے، وہ تو ابھی بھی میں جڑی ہوئی ہوں اس مٹی سے، اس خوشبو سے، اس برائیوں سے، ہر چیز سے، اور تھوڑے بہت میرا مختلف انداز بھی ہے شاید یہاں رہنے کی وجہ سے لکھنے کا، میں ذرا بے باک ہوں لکھنے میں۔
محترمہ نسیم سید کی گفتگو جاری ہے، یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ، آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے، یہی نہیں اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی، اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
اس اعلان سے قبل آپ محترمہ نسیم سید کا انٹرویو سن رہے تھے، سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں، ان سے ہمارا اگلا سوال تھا۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے غزل یا دوسری اصناف کی نسبت نظم کو زیادہ توجہ دی اس پر اور نظمیں زیادہ کہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی کیا؟ موضوعات کی وسعت یا جو مشاہدے کی وسعت تھی وہ راستے میں آئی، یا غزل سے کوئی خاص شوق نہیں تھا؟
نہیں، غزل میں لکھتی ہوں، غزل آپ کو ایک آدھ سناؤں گی بھی، ابھی آپ نے کہا تھا سنیں گے، لیکن دراصل میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نظم میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کھل کے اپنی بات کر سکتے ہیں، اور آپ خود بھی اگر پڑھیں گے تو نظم میں ہر انسان کا انفرادی تجربہ، ہر شاعر کا، ہر شاعرہ کا انفرادی تجربہ ہوتا ہے نظم میں شامل. لیکن غزلیں آپ اگر اٹھا کے رسالے دیکھیں جو میگزینس میں چھپ رہی ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے، مشاعروں میں، وہ گھوم پھر کے ہجر، وصل اور جو موضوع ہے، جو اس کا حسن ہے خاص مخصوص سے غزل کا، اس کے اندر ہمیں محدود رہنا پڑتا ہے. اب میرا ایک شعر ہو جاتا ہے اور میں پھر سمجھیے کہ اس کو ٹھوک ٹھاک کے پانچ شعر، سات شعر نکال لیتی ہوں، لیکن جو بے ساختہ ایک شعر ہو جاتا ہے اس کے خاطر پہ مجھے غزل کہنی پڑتی ہے. لیکن میرا مزاج شاید نظم سے اس لیے ہے کہ میں اپنی بات کہنا چاہتی ہوں، اس وجہ سے ممکن ہے یہ سبب ہو، لیکن میرا مزاج غزل سے زیادہ، مجھے زیادہ پسند نظم آتی ہے غزل کی بہ نسبت. غزلیں کہتی ہوں لیکن اسی ایک آدھ شعر ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. پانچ کہتے کہتے لوگ پتہ نہیں 40-20-25 شعر کہتے ہیں، ان کی سانس نہیں پھولتی. پانچ سات میں بہت بڑی جو میری غزل ہے وہ سات اشار کی سانس پھول جاتی ہے ہم نشی.
اچھا، یہ نظموں کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ نظم نگاری جو ہو رہی ہے تو کیا یہ آپ، چونکہ آپ کا رجحان نظم نگاری کی طرف تھا اور اسی وجہ سے پھر آپ نے افسانے لکھنا شروع کیے کہ نظم میں بھی ایک طرح سے ایک کہانی ہوتی ہے، ایک بات
بیان ہوتی ہے، بہت اچھی بات کہی آپ نے، کیا افسانے کی طرف آئی ہوں،
تو کیا یہ وجہ تھی؟
ہاں، میرا خیال ہے آپ نے بہت بہت ہی میری دل لگتی بات کہی ہے کہ میں جو افسانے کی طرف آئی ہوں شاید کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، اسی سبب سے شاید آئی ہوں. آج آپ نے مجھے بتایا کہ میں کیوں آئی افسانے کی طرف.
ہاں، کیونکہ کہانی میں بھی ظاہر ہے کہ ایک بات ہوتی ہے، اس کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے. ایک کہانی ہوتی ہے جو آپ بیان کرتی ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ جذبات ہوتے ہیں، اختصار بھی ہوتا ہے. لیکن افسانے میں تو نثر لکھتے ہوئے کیا آپ مبالغہ آرائی سے کام لیتی ہیں، جو شعر میں بعض اوقات ایک حزن بھی ہوتا ہے، یا افسانہ لکھتے ہوئے آپ ایک بالکل مختلف طور پہ اس کو برتتی ہیں؟
میں تخلیقی نثر کی اچھی لگتی ہے مجھے، تو ایسا نہیں ہے. مجھے دراصل غالب کے خطوط کی دیکھیے جو بے پناہ مقبولیت کا سبب یہ ہے کہ اس میں بناوٹ نہیں تھی، سادگی تھی، اور وہ سادگی ہی دل کو موہ لیتی ہے. تو میں نہ شاعری میں بناوٹ کی سوچ کے تھیوریز کے تحت، میں اکثر افسانہ نگاروں کو سنتی ہوں کہ ہم یوں پوائنٹس بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کا خاکہ بناتے ہیں کہانی کا، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ یہ کس تھیوری پہ فٹ ہو رہی ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ایسے بھی لکھی جاتی ہے کہانی. شاید میری کہانیاں اس معیار پہ پوری اترتی ہیں نہیں اترتی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے اور کہانی یقین کیجئے خود لکھواتی ہے اپنے آپ کو. میری جتنی کہانیاں ہیں میرے ذہن میں، ایک کہانی کی کہانی ایک کہانی ہے میری، جو کہانی جو ہے مجھ سے مستقل، وہ اس کا مکالمہ ہے میرا اور کہانی کا. اس کا انجام میں نے کچھ اور سوچا تھا، وہ لے گئی مجھے پکڑ کسی اور طرف.
تو اچھا، یہ فرمائیے کہ اب افسانہ لکھ لیا آپ نے، شاعری آپ کر رہی ہیں، تو اب اس کے علاوہ اور بھی کوئی اصناف جسے ناول نگاری یا ڈرامہ نگاری ہے اس کی طرف بھی توجہ؟
ڈرامہ تو میں لکھتی ہوں، ڈرامہ نگاری کی طرف جا رہی ہوں. میرا خیال ہے میرا ذہن اب جو ہے نا وہ شاید یہ کرتے کرتے اوب جاتا ہے تو اب سوچتا ہے کچھ اور کرنا چاہیے. ایک زمانے میں دراصل میں جو کالمس لکھتی تھی میں پاکستان پوسٹ کے ساتھ، اور ان لوگوں نے جب مجھ سے میرے پیچھے آئے میرے پاس اور کہا کہ آپ ہمارے اخبار کے لیے لکھیے، میں نے کہا بھائی مجھے پالیٹکس سے پاکستان کی رتی بھر انٹرسٹ نہیں ہے، تو میں اور زیادہ تر آپ کے کالمس جو ہوتے ہیں وہ پالیٹکس سیاست کے حوالے سے ہوتے ہیں، کہ نہیں آپ جو جی چاہے کیجیے لکھیے اس میں. تو میں نے یہاں انٹرویوز کیے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم دو بالکل مختلف ماحول میں پاکستان سے نکل کے یہاں بچوں کو لے کے آتے ہیں، تو ہم اپنے معاشی مسائل میں ماں اور باپ اس طرح گھر جاتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیئر پریشر بہت بڑی چیز ہوتی ہے بچوں پہ، لڑکیوں پہ خاص طور سے. ہمارے یہاں جو لڑکیوں پہ ایک خاص طرح کی کچھ پابندی ہے، وہ اتنی آپ جانتے ہوں گے. خواتین جو ہیں یہاں آ کے کارخانوں میں کام کرنے لگتی ہیں، میلوں میں کام کرنے لگتی ہیں، برابر سے معاشی طور پہ وہ مجبور ہو کے شامل ہو جاتی ہیں. تو میں نے انٹرویوز کیے ہیں لڑکیوں کے اور خواتین کے، کوئی 1.5 سال تک کرتی رہی میں، جو تمام کے تمام سچی کہانیاں ہیں. اسی میں سے ایک کہانی یہ عبرت ہے جس کا میں نے ابھی ڈرامہ سیریل بنایا ہے. تو اس کی ایک دن فون آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ میں آپ کے کالم بہت شوق سے پڑھتی ہوں اور مجھے اپنی کہانی بتانی ہے. خیر بات بھی اس سے میں نے کہا آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ تو چپ رہی پہلے. پھر اس نے کہا میں نے اپنا نام عبرت رکھ لیا ہے. تو جب اس نے کہا میں نے عبرت رکھ لیا ہے تو میں نے کہا آپ نے عبرت رکھ لیا ہے یعنی آپ کا عبرت نام نہیں ہے. کہ لیکن نہیں عبرت میرا نام آپ جانتی ہیں, کوئی بھی ماں باپ عبرت تو نام نہیں دیں گے, لیکن میں نے خود اپنے لیے نام چن لیا ہے. اس کی کہانی یا مختلف جو بیڈ انفلوئنس بچوں پہ ہمارے ہوتا ہے, پاکستان میں ہوں چاہے کینیڈا میں ہوں چاہے امریکہ میں ہوں, کہیں بھی اگر ایک اس ایج میں جب آپ 16-17-18 سال کی عمر سے گزر رہے ہیں یا نئے نئی شادی ہو کے آگے ہو اور یہاں ان کے ساتھ گروپ ان کو پیئرس غلط قسم کے مل جائیں, تو اس سے کس طرح زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس موضوع پہ ہے یہ افسانہ. اس لڑکی کی پوری کہانی اسی کی گرد گھومتی ہے کہ کیا اچھی زندگی تھی اور کس طرح اس نے اپنے آپ کو برباد کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ غلط دوستوں میں بیٹھ پڑ گئی تھی. تو اب میں اس طرف بھی جا رہی ہوں, ڈرامہ کی طرف. ڈرامے بھی لکھتی ہوں, تنقیدی مضامین بھی لکھتی ہوں. یہ سمجھیے کسی نہ کسی طرح اپنے کو کہیں نہ کہیں تو خرچ کرنا ہے نا. میں مجھے میر حسن کی زمین میں ایک غزل ہے میری, میں آپ کو وہ سناتی ہوں. دل لہو ہوتا ہے ہو آنکھیں لہو مت کیجیو, چاہتی ہے جو یہ دنیا وہ کبھو مت کیجیو. رہیو محو گفتگو ایک آرزو سے رات دن, آرزو جب روبرو ہو گفتگو مت کیجیو. اور جانیو اس کو تبرک بارگاہ عشق کا, جانیو اس کو تبرک بارگاہ عشق کا, جب مسک جائے کوئی دھڑکن رفو مت کیجیو. اور شعر ہے کہ سورہ یوسف ہے وہ رخ دید کو تاکید ہو, سورہ یوسف ہے وہ رخ دید کو تاکید ہو, ایسے چہرے کی تلاوت بے وضو مت کیجیے. بے نصب آواز کا مت دیجیے ہر کس جواب, بے نصب آواز کا مت دیجیے ہر کس جواب, اپنے لہجے کو کبھو بے آبرو مت کیجیے. در بدر کاسا بکف شہرت گزیدوں کا یہ غول, در بدر کاسا بکف شہرت قزیدوں کا یہ ہول, ان سے عبرت لیجیو یہ ہاؤ ہو مت کیجیے. اور چاک پر کیسے ڈھلا ہے کون کس آوے کا ہے, چاک پر کیسے ڈھلا ہے کون کس آوے کا ہے, جانیو سب آئینہ پر روبرو مت کیجیے.
روبرو, ابھی آپ نے کینیڈا میں مقیم اردو کی شاعرہ اور افسانہ نگار محترمہ نسیم سید کی گفتگو سنی. ادبی مجلہ سادہ رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے. کلام شاعر بزبان شاعر, جناب تابش مہدی کا کلام انہی کی آواز میں. جناب تابش مہدی,
پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجیے, پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجیے, پھر کسی سے امید وفا کیجیے. مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے, مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے, اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے. مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے, اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے. سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر, سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر, سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجیے. سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر, سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجیے. کیا خبر کون کا لوٹ لے راہ میں, کیا خبر کون کا, کیا خبر کون کا لوٹ لے راہ میں, قافلے سے الگ مت رہا کیجئے, کیا خبر کون کا لوٹ لے راہ میں, قافلے سے الگ مت رہا کی. چلیے غزل تحت میں سناتا ہوں آپ کو.
جی جی
مرادہ فرمائیے کہ اسے اپنا بنانا ہے تو ایسا کر لیا جائے, اسے اپنا بنانا ہے تو ایسا کر لیا جائے, جو ہو اس کی پسند اس کا ہی سودا کر لیا جائے.
واہ 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 کیا خوب.
اسے اپنا بنانا ہے تو ایسا کر لیا جائے, جو ہو اس کی پسند اس کا ہی سودا کر لیا جائے, ہجوم یا سو غم ہو تو بس اتنا کر لیا جائے, ہجوم یا سو غم ہو تو بس اتنا کر لیا جائے, انہیں اپنا کے دنیا سے کنارہ کر لیا جائے.
ماشاءاللہ.
ہجوم یا سو غم ہو تو بس اتنا کر لیا جائے, انہیں اپنا کے دنیا سے کنارہ کر لیا جائے. محبت کرنے والے چھل کپٹ سے دور ہوتے ہیں, محبت کرنے والوں پر بھروسہ کر لیا جائے. محبت کرنے والے چھل کپٹ سے دور ہوتے ہیں, محبت کرنے والوں پر بھروسہ کر لیا جائے. غمِ جانا ازل سے میرا تجھ سے ایک تعلق ہے, غمِ جانا ازل سے میرا تجھ سے ایک تعلق ہے, بتا تو ہی کہ کیسے ختم رشتہ کر لیا جائے. غمِ جانا ازل سے میرا تجھ سے ایک تعلق ہے, بتا تو ہی کہ کیسے ختم رشتہ کر لیا جائے. کہاں تک زیب دیتا ہے تماشائی بنے رہنا, کہاں تک زیب دیتا ہے تماشائی بنے رہنا, میاں اب وقت ہے خود کو تماشا کر لیا جائے. میاں اب وقت ہے خود کو تماشا کر لیا جائے. ایک غزل کے دو تین شعر اور مرادہ فرما لیجیے. میرے ناقد جو تیرے سامنے ایک آئینہ ہوتا, میرے ناقد جو تیرے سامنے ایک آئینہ ہوتا, یقیناً تیری نظروں میں نہ میں اتنا برا ہوتا. میرے ناقد جو تیرے سامنے ایک آئینہ ہوتا, یقیناً تیری نظروں میں نہ میں اتنا برا ہوتا. آیا ہو جاتا جس میں خود پہ میں ہر ایک پہلو سے, آیا ہو جاتا جس میں خود پہ میں ہر ایک پہلو سے, میرے مالک مجھے تو نے آئینہ دیا ہوتا.
واہ واہ واہ.
میرے مالک مجھے تو نے آئینہ دیا ہوتا. خرد کی رہنمائی نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا, خرد کی رہنمائی نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا, جنوں کو رہنما کرتے تو نقشہ دوسرا ہوتا.
واہ واہ واہ.
خرد کی رہنمائی نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا, جنوں کو رہنما کرتے تو نقشہ دوسرا ہوتا. کسی کی چشم شفقت نے سہارا دے دیا ورنہ, کسی کی چشم شفقت نے سہارا دے دیا ورنہ, میں بیچارہ نہ جانے کس کی چوکھٹ پر پڑا ہوتا.
سبحان اللہ.
میں بیچارہ نہ جانے کس کی چوکھٹ پر پڑا ہوتا. اور اس کا یہ چونکہ غالب کے مصرعے پہ غزل کہی گئی تھی, اس لیے اس میں ہے کہ بقول حضرت غالب یہ میرا بھی عقیدہ ہے, بقول حضرت غالب یہ میرا بھی عقیدہ ہے, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا.
واہ واہ بہت بہت شکریہ, بہت خوب. کلام شاعر بزبان شاعر, جناب تابش مہدی اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلیفون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزلوں کی سلسلے وار تشریح کا سلسلہ تو تمام ہوا, لیکن ہمارے بہت سے سامعین دیوان غالب کی کچھ معروف غزلوں کی تشریح دوبارہ سننا چاہتے ہیں. سو تعمیل فرمائش کے طور پر آج آپ سنیں گے غالب کی ایک انتہائی مقبول غزل کی انگریزی اور اردو میں تشریح. اس کا مطلع ہے, آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تسا کہیں جسے. شارح ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
غالب کی غزل نمبر 230 آج آپ کی خدمت میں پیش ہے. یہ غزل غالب کی ان آخری غزلوں میں ہیں جس دور میں غالب اردو شاعری کی طرف زیادہ مائل تھے, لیکن ان ابھی بھی اس میں ان فارسی شاعری کا عنصر بہت زیادہ شامل ہوتا دکھائی دیتا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں کچھ ایسے تراکیب ہیں جو بالکل منفرد اور لاجواب ہیں, جن پہ ذکر ہوگا آج. تو آئیے دیکھتے ہیں غالب اپنی یہ ایک ان مشکل ترین غزلوں میں سے ہے جو کس طرح شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں, آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. وائی وڈ آئی ناٹ گیو یو اے مرر سو دے وڈ کال اٹ اے اسپیکٹیکل, فرام ویئر وڈ آئی برنگ سم ون دے وڈ کال از لائک یو. مشکل درپیش یہ ہے کہ محبوب جو ہے اس کی خوبصورتی کا ذکر ہے کہ اس کی طرح سے کوئی دوسرا شخص موجود نہیں دنیا میں. تو دوسرے مصرے میں جو انہوں نے کہا, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے, پھر پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ اگر میں ایک آئینہ تمہارے ہاتھ میں تھما دوں اور تم اس میں اپنی شبیہ دیکھو, تو جس حیرانی کا اظہار تمہارے چہرے پہ ہوگا اس کو دیکھ کے ہر شخص جو ہے وہ محظوظ ہوگا. اب آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ محبوب ہے, ہاتھ میں آئینہ لیے ہوئے ہیں, اپنی خوبصورتی پہ نازاں ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے یا حیران ہو رہے ہیں دیکھ کے. اور پھر دوسرے مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے ساتھ ہی ممکن ہے, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تسا کہیں جسے. تھوڑا سا اس شعر کے معیار کو اگر بلند کر کے دیکھا جائے تھوڑا سا, کہ ذکر خدا ہے اس وقت, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تسا کہیں جسے, اور پھر خدا سے یہ کلام ہے کہ تم آئینے میں دیکھو اور اس بات کا احساس کرو اپنی بڑائی کا, اور پھر دیکھو کہ جو ظلم ہے ہمارے اوپر وہ کیسے ہیں کہ لوگ تماشا بنا رکھا ہے دنیا کا تم نے. پھر کہتے ہیں, حسرت نے لا رکھا تیری بزم خیال میں, گلدستہ نگاہ سویدا کہیں جسے. لانگنگ ہیز براٹ ٹو دا اسمبلی آف یور تھاٹ دا بوکے آف گلانسز دیٹ ول کال دا بلیک از پارٹ آف ہارٹ. چونکہ قافیہ اور ردیف کچھ اس قسم کا ہے, کہیں جسے, تو کئی تراکیب ایسی ہیں جو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ہم سیاق و سباق کو بھی دیکھ سکیں. تو پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ حسد نے لا رکھا تیری بزم خیال میں, کیا چیز, یا تو میری بزم خیال میں تجھے لا رکھا یا تمہاری بزم خیال میں لا رکھا. کیا لا رکھا؟ گلدستہ نگاہ, مجموعہ تھا نگاہ کا میری, حسرت بھری نگاہوں کا. جو سویدا وہ دل میں داغ ہے کالا, اس سے مراد ہے کہ وہ خواہشیں اتنی گھٹ گئی ہیں کہ وہ ایک سویدا بن کے رہ گئی ہیں. تو حسرت نے تیری بزم خیال میں, تیرے خیال میں جا کے پیش تو کیا گلدستہ, لیکن اس کی شکل جو تھی وہ ایک سویدا جیسی تھی, تو شاید تمہیں نظر نہ آئی ہو. کچھ شارحین نے یوں لکھا ہے کہ میری بزم خیال میں جو نگاہ, جو گلدستہ نگاہ تھا وہ سویدا بن کے رہ گیا ہے, لیکن میرے خیال میں پہلا معنی جو ہے وہ بہتر ہیں. پھر کہتے ہیں, پھونکا ہے کس نے گوش محبت میں اے خدا, افسون انتظار تمنا کہیں جسے. Who has blown into the ear of love, O God, the spell of waiting which they will call longing. کچھ حد تک مطلب صاف ہے کہ گوش محبت میں اے خدا جب کوئی یہ بات کہہ دے ذکر عشق کا, تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ اب تو انتظار انتظار ہے اس کے بعد زندگی میں, دا اسپیل آف ویٹنگ. اب وہ چونکہ کان میں پھونکا ہے تو اس سے انہوں نے وہ اس میں اسپیل نکالی ہے یا افسوں نکالا ہے, اس کو جادو پھونکنا, یا ہمارے کانوں میں کیا جادو پھونکا گیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ مسلسل اور مستقل انتظار بن کے رہ گئی ہے. سر پر ہجوم درد غریبی سے ڈالیے, وہ ایک مشت خاک کے صحرا کہیں جسے. تھرو آن دا ہیڈ فرام دا اسالٹ آف سوروز آف آئسولیشن دیٹ ون فسٹ فل آف ڈسٹ وچ دے ول کال اٹ اے ڈیزرٹ. سر پہ مٹی پھینکنا ایک محاورہ بھی ہے, ایک اظہار ہے غم کا. پہ کہتے ہیں کہ ہجوم غم اتنا تھا غریبی، اب غریبی سے مراد شاید جلا وطنی ہے، کہنے گے ملک چھوڑ کر کے جو مصیبتیں ہمارے سر پہ آئیں اور جو خاک ہمارے سر پہ پڑی یا جو ہم ڈال سکتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کے مقابلے میں صحرا جو ہے مشت خاک ہے صرف، مطلب اتنی خاک پڑی سر پہ کہ ایک صحرا بھی تھا اس کے لیے کوئی موازنہ نہ کر سکا۔ ہے چشم تر میں حسرت دیدار سے نہاں، شوق انا گسیختہ دریا کہیں جسے، ہڈن ان دا آئی بیڈیوڈ تھرو دا لانگنگ فار سائٹ از این ان برائڈل ڈیزائر دے وڈ کال اٹ این اوشن۔ نم آنکھیں ہیں اس میں کیا چھپا ہوا ہے، تمہاری خواہش، تمہیں دیکھنے کی خواہش۔ اب دیکھیے آنکھوں میں دیکھنے کی خواہش، اب چونکہ وہ خواہش اتنی زخیم تھی، اتنی دقیق تھی، کہ اس نے جو آنسو پیدا کیے ہیں وہ ایک دریا کے مانند ہیں۔ اب یہاں جو انہوں نے ایک ترکیب استعمال کی، شوق انا گسیختہ، یہ غالباً اور کسی جگہ یہ لفظ کا مجموعہ شاید نہ لکھا گیا ہو کبھی، یہ غالب نے خود اپنی ایک ان کی کاریگری ہے الفاظ کی۔ شوق انا گسیختہ کے معنی یہاں پر وہ ان برائڈل ڈیزائر یا وہ جو چیزیں پوری نہ ہو سکیں اس سے مراد ہے۔ پہ کہتے ہیں درکار ہے شگفتنِ گلہائے عیش کو، صبح بہار پمبئے مینا کہیں جسے، اٹ از نیڈیڈ فار دا بلومنگ آف دا روزز آف لگژری، دا اسپرنگ مارننگ وچ ون وڈ کال دا کاٹن پلگ ان دا فلیگن۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ روزز آف لگژری، گلہائے عیش جو ہیں ان کو کھلنے کے لیے کیا ضروری ہے، صبح بہار پمبئے مینا۔ اب انہوں نے ایک اکثر غالب نے استعمال کیا پمبا یا روئی، یا اس سے انہوں نے ایک جگہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ اندھیرے میں اگر آپ روئی رکھ دیں تو وہ اتنا اندھیرا تھا کہ وہ ایک سورج بن کے سامنے آ گئی۔ وہ یہاں پہ ہے صبح بہار پمبئے مینا کہیں جسے، اور صبح بہار وہ ہو جہاں پر کاٹن پلگ جو ہو، یا اس جو شراب کی جو بوتل ہے اس وقت اس سے مراد ہے۔ صبح کو ہم اس پمبا سے مراد دے رہے ہیں، سفیدی دونوں میں دیکھیے، سفیدی کاٹن پلگ میں بھی ہے، صبح میں بھی ہے۔ جب وہ بوتل ساتھ ہوگی اور اس میں ہم اس کو کھول سکیں گے تو پھر ہے بات کہ روزز آف لگژری جو ہیں وہ بلوم ہوں، اس کے بغیر یہ جو ہے خوشیاں میسر نہیں ہو سکتی۔ پھر آخر میں کہتے ہیں غالب برانہ مان جو وائز برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے، مائنڈ اٹ ناٹ غالب اف دا پریچر وڈ اسپیک بیڈلی اباؤٹ یو، از دیر اینی ون سچ دیٹ آل وڈ کال ہم گڈ۔ آخر میں تھوڑا سا رحم کیا غالب نے ہمارے اوپر اور ایک سادہ شعر لکھ دیا، کہتے ہیں اگر وائز تمہاری برائی کرتا ہے تو اس میں برا ماننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص کو ہر شخص برا کہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں اسے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ تو برائی تم میں کچھ نہیں ہے، یہ دستور زمانہ ہے، تو اگر وائز نے تمہارے لیے کوئی بری بات کی ہے اس کو دل پہ نہ لو۔ میرے خیال میں یہ شعر بڑا مناسب ہے روزمرہ کے استعمال کے لیے بھی، اور ایک درس تعلیم کے لیے بھی۔ زندگی گزارتے ہیں ہم، طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، دوست دشمن سبھی شامل ہوتے ہیں اس میں، اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، پیغمبروں سے لے کے سائنسدان اور سائنسدان سے لے کے لیڈر تک، جہاں ان کی اچھائیاں ہیں کسی نہ کسی نے ان کی برائی بھی کی ہے۔ تو یہ تو تھی غالب کی وہ غزل جس میں انہوں نے ایسے استعمال کیے ہیں الفاظ، شوق انا گسیختہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ آپ کو ترکیب اور کسی جگہ اردو میں نہیں ملے گی۔ اور پھر جو ذکر کرتے ہیں کہ وہ پھونکا ہے کس نے گوش محبت میں، آئے خدا افسون انتظار تمنا کہیں جسے، کیا خوب شعر ہے، کیا خوب خیال ہے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 230 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ اور اب آخر میں سید محمد اشرف کا افسانہ ببول کے کانٹے خالد حمید سنا رہے ہیں۔
رات بوڑھی ہو چکی تھی جب میں ان گلیوں میں داخل ہوا جہاں میں نے اپنے بچپن کو جوان کیا تھا۔ 12 سال، اوف 12 سال ہو گئے مجھے یہاں سے گئے ہوئے۔ سڑک پر بجلی کے کھمبے ساکت کھڑے تھے، ان کے ٹمٹماتے زرد رو قمقموں سے بس اتنی ہی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ آدمی اندھیرے میں کھمبوں سے ٹکرا نہ جائے۔ رکشا قصباتی سڑک پر دھیرے دھیرے رینگ رہا تھا۔ صبح ہونے میں ابھی دیر تھی۔ آسمان آہستہ آہستہ ستاروں سے بے نیاز ہو رہا تھا۔ آسمان کی جڑوں سے اگی ہوئی صبح کاذب کی دھندلی دھندلی سفیدی سڑک کے کھمبوں کی روشنی سے مل کر بھی اتنا اجالا نہیں جگا سکی تھی کہ میں دکانوں اور مکانوں میں اس تبدیلی کا اندازہ کر سکوں جس کا نقشہ اپنے ذہن پر بنائے ہوئے میں آج 12 سال بعد لندن سے واپس آ رہا ہوں۔ دکانیں پختہ اور کشادہ ہو چکی ہوں گی، مکان خوبصورت اور دلکش ہو گئے ہوں گے۔ ایک دن کسی ہندوستانی اخبار میں پڑھا تھا کہ قصبے میں ایک بینک کی شاخ بھی قائم ہو گئی ہے، معلوم نہیں اس کی عمارت کس محلے میں ہے۔ اس اندھیرے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد قصبے بھر میں گھوموں گا۔ بڑے چوراہے پر رکشہ آ چکا ہے۔ کدھر چلنا ہے بابو جی؟ رکشہ والا مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے اسٹیشن پر تمہیں بتایا تھا کہ بڑے چوک جانا ہے، کیا بھول گئے ہو؟ نہیں بابو جی، مجھے نہ معلوم بڑا چوک کدھر ہے۔ تو تم نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ کسی دوسرے رکشے میں جو بیٹھ جاتے۔ رکشے والے اب بھی ویسے ہی غریب ہیں جیسے 12 سال پہلے تھے، لیکن 12 سال پہلے بڑے چوک کا پتہ ضرور معلوم ہوتا تھا۔ بڑا چوک، حبیب میاں کا بڑا چوک، جس کے پھاٹک پر گرد و نواح کے تمام دیہاتوں کی لیکھیں آ کر رکتی تھیں۔ وہ بڑا چوک جس میں داخل ہوتے وقت لوگ اپنی عزت باہر رکھ جاتے ہیں، اور اس رکشے والے کو بڑے چوک کا پتہ نہیں۔ مجھے عجیب سی ذلت اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ بائیں موڑ لو، میں رکشے والے سے کہتا ہوں۔ اب رکشہ بڑے چوک کے سامنے کھڑا ہے۔ میری انگلیاں جیب میں نوٹ ٹٹول رہی ہیں اور نگاہیں اس جگہ کو تلاش کر رہی ہیں جہاں بڑے چوک کا پھاٹک ہوا کرتا تھا۔ منشی چچا سے میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ ہمارے گھر کا پھاٹک اتنا اونچا ہے کہ ہودے سمیت ہاتھی نکل سکتا ہے۔ رات نے آخری ہچکلی اور سویرے کی دھندلی پھیکی پھیکی روشنی میں میں نے بار بار دیکھا اور پھر سوچا کہ اگر میری آنکھیں مجھے فریب نہیں دے رہی ہیں اور یہی میرا بڑا چوک ہے، تو آج اس پھاٹک میں سے ایک نہیں تلے اوپر 10 ہاتھی ہودے سمیت نکل سکتے ہیں۔ اے خدا، یہ 12 سال کا عرصہ اتنے بڑے پھاٹک کو کتنی آسانی سے نکل گیا۔ آج تو یہاں صرف وہ دیواریں شکستگی کا لبادہ اوڑے کھڑی ہیں جن میں وہ پھاٹک چکڑا ہوا ہوتا تھا۔ بابو جی دیر ہو رہی ہے، رکشے والا مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے اسے 2 روپے کا نوٹ پکڑا دیا، نوٹ جیب میں رکھ کر سیٹی بجاتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اٹیچی اٹھائی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ منشی چچا، تم ڈیوڑی میں سو رہے ہوگے، میں ابھی تمہیں جگاؤں گا اور تمہارے منہ پر ہاتھ رکھوں گا کہ معلوم نہیں 12 برس بعد مجھے اچانک دیکھ کر تم کتنی دیر تک دعاؤں کا وظیفہ پڑھو، کیونکہ مجھے یہ پوچھنے کی جلدی ہے کہ شیشم کا وہ مضبوط پھاٹک کہاں چلا گیا جس میں سے ہودے سمیت ہاتھی نکل جاتے ہیں، اور تم سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ رکشے والے نے روپیہ لے کر مجھے سلام کیوں نہیں کیا کہ 12 برس پہلے تو یہ سامان اٹھا کر گھر کے دروازے تک لاتے تھے۔ اور منشی چچا یہ بھی بتا دو کہ 12 برس میں اتنا بڑا کون سا انقلاب آ گیا کہ رکشہ والے بڑے چوک کا پتہ بھول گئے۔ میں ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی خاموش تھی اور تاریک بھی۔ میں سنبھل سنبھل کر قدم بڑھا رہا ہوں کہ منشی چچا کے پلنگ سے نہ ٹکرا جاؤں، اور جب اسی طرح اندرونی دروازے تک پہنچ گیا اور منشی چچا کا پلنگ نہیں ملا تو میرے ذہن میں لاداداد کیچوے رینگ گئے۔ کیا منشی چچا تم مر گئے؟ یا تم بھی پھاٹک کی طرح بڑے چوک سے نکل کر کہیں چلے گئے ہو؟
کون ہے دروازے میں؟
کون ہے بھائی؟ اندر سے وہ آواز آئی جسے سن کر منشی چچا سوتے میں خواب دیکھنا بھول جاتے تھے. میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں. سب کچھ ویسا ہی، ویسی ہی اونچی اونچی دیواریں، وہی لمبا چوڑا آنگن. اتنے دنوں میں کچھ بھی نہیں بدلا، لیکن سامنے کھڑا ہوا یہ شخص بہت بدل گیا ہے. اس شخص کی خوبصورت کھچڑی داڑھی بالکل براق ہو گئی ہے. میں سامنے کھڑا اس شخص سے، حبیب احمد میاں سے، اپنے باپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فربہ جسم اور صاف ستھرے کپڑے کہاں چلے گئے؟ یا آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے میلے کچیلے کپڑے بدن پر اٹھائے کیوں کھڑے ہیں؟ اور یہ کہ منشی چچا ڈیوڑی میں کیوں نہیں ہیں؟ اور نہ جانے کیا کیا. لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری زبان پتھر کی ہو گئی ہے. میرے باپ کے ہاتھ جن کی انگلیوں کے ایک اشارے میں کھیت توڑتے ہوئے ایک کسان سے دوسرے کسان کے پاس چلے جاتے تھے، وہ ہاتھ جن کی ایک جنبش سے ایک کسان روتا تھا دوسرا ہنستا تھا، آج وہی شفیق ہاتھ میرے کاندھوں پر کانپ رہے ہیں، اور وہ باروب آنکھیں جنہیں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو جاتے تھے آج آنسوں سے نم ہیں.
تم نے ہمیں سلام نہیں کیا، آج 12 برس بعد واپس آ رہے ہو اختر میاں.
اور میں ان کے کاندھوں سے لگ کر ساکت ہو گیا، جیسے بدن میں حرکت نام کی چیز ہی نہ ہو. اور جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے گھر میں اتنی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں، اور مجھے اتنا تعجب ہوا کہ پہلی بار لندن میں قدم رکھ کر لندن جیسے عظیم الشان شہر کو دیکھ کر بھی نہیں ہوا تھا. آج پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں کے غرارے میں پیوند بھی لگ سکتا ہے. صدر دالان میں جہازی پلنگ پر دوسری طرف منہ کیے لیٹے ہوئے ابا نے بتایا کہ منشی چچا کو ملازمت سے اس لیے نکال دیا کہ وہ بہت بد مزاج اور بد زبان ہو گئے تھے، اور مجھے اپنے گھر کا سب سے وفادار ملازم منشی چچا یاد آ گیا. جب وہ باتیں کرتا تھا تو یتیم بچوں کو اپنے باپ یاد آ جاتے تھے، اور بد مزاجی اور بد زبانی سے وہ اتنا ہی ناواقف تھا جتنا لندن میں رہ کر میں اپنے گھر کے حالات سے بے خبر ہو گیا تھا. ابا بتا رہے ہیں کہ پھاٹک کے دروازوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، نکال کر ایندھن کے کام میں لے آئے گئے، اور میرے ذہن میں دیمکیں رینگنے لگیں. مجھے لندن کے قیام کے آخری دن یاد آ گئے. واپسی کے کرائے کے لیے کچھ روپیہ کم پڑ رہا تھا، ابا کو مطلع کیا اور چند روز بعد ہی 1000 روپے کا بینک ڈرافٹ آ گیا تھا. ابا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بجلی اس لیے کٹوا دی کہ تیز روشنی میری آنکھوں کو نقصان پہنچاتی تھی. میرا دل چاہا کہ کہوں کہ ابا، آپ تو نیلے اور ہرے بلبوں کا مصرف بھی جانتے تھے جن سے صرف دھیمی دھیمی روشنی پھوٹتی ہے جو آنکھوں کو صرف سکون اور ٹھنڈک بخشتی ہے. لیکن میں چپ ہوں. مجھے کل کی شام یاد آ رہی ہے جب میں ٹرین میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی تمام بلب روشن کر دیے جائیں گے تاکہ اماں مجھے غور سے دیکھ سکیں کہ پردیس نے میرے بدن کا کتنا گوشت کھا لیا اور فیشن نے میرے سر پر کتنے بالوں کا اضافہ کیا. اب تو صرف یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک خواب سا دیکھا تھا. میں نے اٹیچی سے شال نکال کر بہن کے سر پر ڈالی تو پہلے وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر ہمک کر مسکرائی، اور پھر بوڑھوں کی طرح خاموش ہو کر سنجیدہ ہو گئی. میرا دل چاہا کہ ابا مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دیں کہ اب وہ حبیب احمد میاں سے صرف حبیب احمد رہ گئے ہیں. وہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ زمینداری ختم ہو جانے کے بعد وہ تمام رونقیں رخصت ہو گئیں جن کی گود میں ان کے اکلوتے لڑکے نے پاؤں پھیلائے تھے.
تم دلی میں کیوں رک گئے تھے؟
ابا پوچھ رہے ہیں. ملازمت کے معاملات طے ہو رہے تھے. مجھے ملازمت مل گئی ہے، 1500 روپے تنخواہ ہوگی. میں ان کی دھندلی دھندلی آنکھوں میں چمک تلاش کر رہا ہوں جو اولاد کی ملازمت کی خبر سن کر باپ کی آنکھوں میں سج اٹھتی ہے.
خدا تمہیں ملازمت مبارک کرے.
بس ابا، اتنی ہی مسرت. جائیے بھاگ کر اماں کو بتائیے کہ ان کے بیٹے کو 1500 روپے کی ملازمت مل گئی ہے. پھر سنہرے دنوں کے خواب میں ڈوب جائیے۔ صرف رسمی سی مبارکباد دے کر خاموش نہ ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں لیکن زبان پر اعتبار ہو تو کہوں۔
تو تمہارا مستقل قیام دلی ہی میں رہے گا؟
جی ہاں، وہیں پوسٹنگ ہوئی ہے۔
خدا کا شکر ہے۔
ابا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میرے دلی کے قیام سے بہت خوش ہیں، تاکہ میں یہاں کی زندگی کو یکسر بھول جاؤں۔ میں سب سمجھ رہا ہوں ابا، سب کچھ۔ دوسرے دن ابا نے بتایا کہ مجھ سے لالا پرشاد ملنے آیا تھا، تمہارے آنے کے متعلق میں نے بتایا، بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ملاؤ۔ دیوان خانے میں ٹھاکر چاچا مجھے بیٹھے گھور رہے ہیں، شاید یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ کل سے لے کر آج تک میں کتنا ٹوٹ گیا ہوں، کتنا لٹ گیا ہوں۔ ٹھاکر چاچا، میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں، یہ سب کیسے ہو گیا؟
یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ کیا تمہیں لندن میں اطلاع نہیں ملی کہ زمینداری ختم ہو گئی؟
ہاں چاچا، معلوم ہوا تھا، اخباروں میں پڑھا تھا، لیکن ابا کے خطوط میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں سمجھتا تھا سب کام ویسا ہی چل رہا ہے۔
تازہ تازہ غم ہے، اس لیے پریشان ہو رہے ہو۔ ہم لوگ تو رو دھو کر صبر کر چکے، تم بھی دل چھوٹا نہ کرو۔ اور سنا ہے تمہیں تو آتے ہی نوکری مل گئی، تمہیں کیا فکر ہے؟
فکر کی بات نہیں چاچا، ماں باپ اور بہن اب بھی اسی شان سے زندگی گزاریں گے، لیکن وہ جو ایک چیز ہوتی ہے۔
لیکن ویکن چھوڑو، میں بھی جانتا ہوں کہ تمہیں غم کس چیز کا ہے، میں بھی تو وہی دکھ لیے بیٹھا ہوں۔ کھانے پینے بھر کا تو بھگوان نے سبھی کو دے رکھا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے حبیب میاں کو سہارا دو اور سب کچھ بھول جاؤ۔
ٹھاکر چاچا چلے گئے۔ ان سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے کچھ ڈھارس ملی، زمینداری ختم ہونا تھی سو ختم ہو گئی۔ ہاتھ تو سلامت تھے، اور زندگی بہرحال کاٹ کر نہیں جی کر گزارنی ہے۔ ایک دو روز کے بعد دلی چلا جاؤں گا اور پھر سب کو وہیں بلا لوں گا۔ گھر کے اندر آیا تو لگا جیسے ابا کی سفید داڑھی کی جگہ وہ خوبصورت سیاہ داڑھی آ گئی ہے۔ اماں کا غرارہ بہت قیمتی محسوس ہوا، بہن کی آنکھوں میں بچپن کی معصوم مسرت تیرتی ہوئی نظر آئی۔ سب فراڈ تھی یہ زمینداری، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی زندگی۔ بلا وجہ گھبرا گیا تھا، کیا فرق پڑتا ہے اتنی لمبی چوڑی زندگی میں اگر ایک معمولی سا واقعہ پیش آ گیا تو۔ زندگی ابھی ویسی ہی بھاگ دوڑ رہی ہے، زمینداری ہوتی تو اس کے بھی کچھ مسائل ہوتے، مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں۔ یہ سب کچھ سوچا تو کچھ اطمینان سا محسوس ہوا، فضا میں ہر طرف سفید رنگ کے کبوتر اڑتے نظر آئے۔ شام ہو گئی ہے اور میں کھیل کے میدان کی طرف جا رہا ہوں، فٹ بال ہو رہی ہے اور لڑکے چاروں طرف بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ 22 کھلاڑی اور ایک گیند، کس کس کو ملے؟ یہ میں 12 سال پہلے بھی سوچتا تھا، جب یہ کھیل کا میدان میرے قدموں کے نیچے بھاگتا تھا، جب ہم عمر لڑکے کھیل ہی کھیل میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے کو دھکیل دھکیل کر ببول کے ان درختوں کے پاس لے آتے تھے جو میدان کے کنارے کنارے ایسے کھڑے ہیں جیسے فٹ بال کی ٹیم میدان میں اترنے کے انتظار میں کھڑی ہو، اور پھر لڑکے ایک دوسرے کو ببول کے درختوں میں دھکا دے دیتے تھے اور لڑکوں کے بدن ببول کے کانٹوں سے لہو لہان ہو جاتے تھے، اور پھر گیمز ٹیچر ماسٹر صبح رام سب لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور بید نکال کر ایک طرف سے پیٹنا شروع کرتے۔ معلوم نہیں مجھے بیچ میں کیوں چھوڑ جاتے تھے، بس میں تو یہی دیکھتا کہ میرے بائیں طرف کے لڑکے کو پیٹتے پیٹتے ایک دم زور زور گالیاں بکتے ہوئے میرے دائیں طرف کے لڑکے کے بدن کو دھننا شروع کر دیتے تھے، اور ان کے گالیوں کے شور میں شاید لڑکے بھول جاتے کہ وہ مجھے پیٹنا بھول گئے ہیں۔ لیکن تھوڑے ہی دن بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کیوں نہیں پیٹتے ہیں۔ ایک دن شفیق جب مار کھا کر رو رہا تھا تو اس نے کہا تھا،
یار ہم بھی اگر تمہاری طرح زمیندار کے لڑکے ہوتے تو مار سے بچ جایا کرتے۔
اور تب بھی مجھے احساس ہوا تھا کہ کوئی مجھے دھکیل کر ببول کے کانٹوں سے بھی زخمی نہیں کرتا۔ میں اس سے پہلے تک یہی سمجھتا تھا کہ میں اپنی طاقت اور بہادری سے بچ جاتا ہوں۔ کسی اناڑی لڑکے کی ٹھوکر سے نکلی ہوئی گیند میدان سے باہر آ کر میری ٹانگوں سے ٹکرائی اور میں 12 برس پہلے کے کھیل میدان سے آج کے کھیل کے میدان میں واپس آ گیا۔ میں نے گیند روک لی ہے، تلووں میں کھجلی مچ رہی ہے، ایک زوردار کک لگانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ماسٹر صبح رام میرے سامنے کھڑے ہیں، وہی ورزشی جسم اور ویسی ہی کڑکتی ہوئی سیاہ مونچھیں جو تھوڑی دیر بعد غروب ہونے والے سورج کی زرد روشنی میں کچھ زیادہ چمک رہی تھیں۔
یہ گیند ادھر دیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں؟
میدان کے کنارے کنارے کھڑے ہوئے ببول کے درخت اپنے نوکیلے کانٹوں سمیت جیسے بھرا مارے میری طرف چلے آ رہے ہوں۔ کیا ماسٹر صبح رام مجھے بھول گئے؟ میں سوچ رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں اختر ہوں ماسٹر صاحب، اختر میاں، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ میں انہیں 12 سال پرانے ان کے شاگرد کے متعلق بتا رہا ہوں۔
جی ہاں، مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بھولا نہیں، آپ کو بھلا کون بھول سکتا ہے، میں تو آپ کو صرف جب بھولتا تھا جب لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے صدا دیتا تھا۔
یہ ماسٹر صبح رام بول رہے ہیں، کتنی زہریلی مسکراہٹ ہے اس وقت ان کے چہرے پر۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے ماسٹر صبح رام کے ہونٹوں نے کئی بار اپنی کمانیں کھینچیں اور کئی دفعہ زہر میں بجھے تیروں کی طرح ان کی مسکراہٹ میرے بدن میں جگہ جگہ گڑ گئی۔ ببول کے درخت نکیلے اور چمکیلے کانٹوں سمیت میری طرف بڑھ رہے ہیں مجھے دبوچنے کے لیے۔ وہ سارا سکون، وہ ساری خوشیاں جو تھوڑی دیر پہلے مجھے نصیب تھیں، اس ایک مسکراہٹ نے ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں آہستہ آہستہ پست ہو رہا ہوں، اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں میدان میں کھڑا ٹیم بنا رہا ہوں، میں فاؤل پہ فاؤل کرتا جا رہا ہوں، اور ماسٹر صبح رام جیسے سیٹی بجانا بھول گئے ہوں۔ لڑکے لائن میں کھڑے پٹ رہے ہیں، اور ماسٹر صبح رام کا ڈنڈا میرے بائیں طرف کے لڑکے سے دائیں طرف کے لڑکے پر آ گیا ہے۔ ماسٹر صبح رام، کیا آج ان تمام باتوں کا گن گن کر بدلہ لیا جا رہا ہے؟ اور بدلہ بھی مجھ سے؟ میں تو آپ کا شاگرد ہوں، مجھ سے کیسا بدلہ، مجھ سے کیسا انتقام؟ ماسٹر صبح رام مجھے خاموش دیکھ کر لڑکوں کو سمجھانے لگے ہیں،
اس کھیل میں ایک دوسرے سے ذاتی پرخاش نہیں ہونی چاہیے، ایک ٹیم دوسری ٹیم سے لڑتی ہے، کسی کی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی۔
مجھے محسوس ہوا جیسے ماسٹر صبح رام لڑکوں کو کھیل کا طریقہ بتانے کی آڑ میں اپنے رویے کی صفائی پیش کر رہے ہوں۔
ماسٹر صاحب، میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں۔
جی فرمائیے۔
اوف، کتنا طنز ہے ان کی آواز میں۔
اگر آپ اجازت دیں تو میں گیند کو ایک کک لگا دوں، برسوں بعد فٹ بال ہوتی دیکھی ہے، دل چاہ رہا ہے۔
میں ان سے اپنے بیتے دنوں کی بھیک مانگ رہا ہوں۔
جی ہاں جی ہاں، شوق سے، آپ کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ اور اگر منع بھی کر دوں تو آپ 10 گیندیں خرید کر 10 ٹھوکریں لگا سکتے ہیں، آخر کو آپ ذمہ دار تھے نا یہاں کے۔ کیوں اختر میاں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟
میں فٹ بال کو کک لگائے بغیر واپس مڑ گیا ہوں۔ زمیندار تھے آپ یہاں کے؟ زمیندار۔ لڑکوں کے قہقہوں کو چیرتی ہوئی ماسٹر صبح رام کی آواز نے پیچھے سے میرے کانوں پر پتھر مارا۔ میں رک گیا ہوں، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، سورج ڈوب چکا تھا اور شفق کی سرخ روشنی میں چمکتی ہوئی سیاہ مونچھوں پر ماسٹر صبح رام ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ببول کے درخت جن سے آج تک کوئی لڑکا مجھے زخمی نہیں کر سکا تھا، وہی ببول کے درخت شفق کی سرخی کے سائے میں آج اپنے تمام کانٹوں کی نوکیں مجھے چمکا چمکا کر دکھا رہے تھے۔ میں نے ماسٹر صبح رام کے چہرے پر آنکھیں گاڑی، ان کی انگلیوں کی حرکت ان کی مونچھوں پر مزید تیز ہو گئی، اور زندگی میں پہلی بار آج میں نے ببول کے کانٹوں کے چبھن کو محسوس کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ان کے مونچھوں کے کڑکڑاتے ہوئے سیاہ بال ببول کے کانٹوں کا روپ دھار کر میرے بدن، میرے چہرے اور میری آنکھوں میں بری طرح گھس گئے ہوں۔
ببول کے کانٹے، سید محمد اشرف کے اس افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں اسد نذیر۔